بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehattv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی خبریں 8:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹیلی ویژن مباحثے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی ایک قیمت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل کے بجائے الیکشن تک کی منصوبہ بندی کرنے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹیلی ویژن مباحثے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ایران کے قومی نشریاتی ادارے کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق قرآن اندازی کے نتائج کے مطابق تمام امیدواروں کے پروگرام ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے بدستور نشر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیلی ویژن مباحثے کے پروگرام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے پہلا مباحثہ 7 مئی کو نشر ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے حوالے سے ایرانی عوام میں خاصا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، اور لوگ مختلف امیدواروں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ دراصل ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شم خانی نے انتخابات میں شرکت کو بہتر سے بہتر حکومت کو منتخب کرنے کا بے مثال موقع قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں علی شم خانی کا کہنا تھا کہ ایران کے عوام 18 جون کو ہونے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ملک کے بہتر انتظام کے حوالے سے اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ ایران، روس اور چین کے مذاکرات کار وفود کے سربراہوں نے پیر کے روز ویانا میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق اپنے مذاکرات و تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں گفتگو کی۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک ٹویٹ میں ایران، روس اور چین کے مذاکرات کار وفود کے سربراہوں کے درمیان تبادلہ خیال و گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی اور بین الاقوامی تنظیموں، روس اور چین کے مستقل نمائندوں وانگ کوان اور میخائل اولیانوف کی شمولیت سے ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس درمیان ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس دور کے مذاکرات میں سبھی فریق کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ویانا میں ایک بیان میں کہا کہ ممکن ہے کہ مذاکرات کرنے والے وفود کو ایک بار پھر صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹنا پڑے، البتہ ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہفتے سے ویانا میں اس دور کے مذاکرات انجام دے رہے ہیں، اور مذاکرات میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور اصلی اختلافی موضوعات پر بات چیت جاری ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں آئندہ ہفتے سے ایران کے تیار کردہ کرونا ویکسین سے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طبی اصولوں کی پابندی کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا یہ عمل رضاکارانہ طور پر شروع کیا جائے گا اور پہلے ہی مرحلے میں وہ خود اور ان کے دفتر کے عملے کے افراد رضاکارانہ طور پر کرونا ویکسین کا ایرانی ٹیکہ لگوائیں گے۔ سعید نمکی نے کہا کہ یہ ویکسین ایران اور کیوبا کا مشترکہ طور پر تیار کردہ دنیا کا ایک اہم ترین کرونا ویکسین ہے جس کی پیداوار شروع ہو چکی ہے اور اس ویکسین کے بعد ایران برکت ویکسین ہے۔ دوسری جانب فرمان امام خمینی فلاحی ادارے کے رابطہ دفتر کے سربراہ نے اعلان کیا کہ جون کے مہینے سے کرونا کی روک تھام کے لیے ایرانی ویکسین کوو ایران برکت کے انسانی ٹرائل کا تیسرا اور آخری مرحلہ 20,000 افراد پر انجام پائے گا اور ساتھ ہی 5 کروڑ کی تعداد میں ڈوز تیار کیے جائیں گے۔ حجت نیک ملکی نے اعلان کیا کہ 20,000 افراد نے رضاکارانہ طور پر ویکسین کے تیسرے انسانی ٹیسٹ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کا تیسرا مرحلہ ماہ جون کی ابتدا سے ہی مختلف شہروں میں شروع کر دیا جائے گا جو 10 دن میں مکمل ہوگا۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کوو ایران برکت کے انسانی تجربے کا پہلا مرحلہ 29 دسمبر 2020 کو شروع ہوا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ عالمی برادری نے مختلف قسم کی کرونا ویکسین تیار کرنے میں ایرانی ماہرین کی کامیابی کو سراہا ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ پورے ملک میں ویکسین کی ایک قیمت ہونی چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ویکسین کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ پورے ملک میں ویکسین کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیگر ریاستوں کے محنت کشوں کو ویکسین لگانے کے لیے بھی حکومت جامع منصوبہ تیار کرے۔ عدالت نے سماعت کے دوران کووین ایپ رجسٹریشن پر سوال اٹھایا اور کہا کہ دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگ کیسے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ عدالت نے حکومت سے بھی سوال کیا کہ ویکسین کے لیے ریاستیں گلوبل ٹینڈر نکال رہی ہیں، کیا مرکزی حکومت کی یہی منصوبہ بندی ہے؟ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,52,000 نئے معاملات سامنے آئے جبکہ اسی عرصے میں 2,38,000 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,80,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان یوپی کے ضلع فتح پور میں دریائے گنگا میں مزید 6 لاشیں دیکھی گئیں جو کرونا سے مرنے والوں کی تھیں۔ دوسری جانب مہاراشٹر، بہار اور ہریانہ جیسی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے بجائے الیکشن تک کی منصوبہ بندی کرنے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1985 کے بعد ملک پیچھے کی جانب جاتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کام 50 برس پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ ہم اب کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت ہم بہتری کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ ہماری منصوبہ بندی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طویل مدتی منصوبہ بندی کا ملک میں فقدان تھا۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی پریشانیوں کا کوئی علم نہیں ہے جو بھوکے اور بے روزگار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حکمراں سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج ملک کو بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال میں حکمرانوں کے روز کرپشن اسکینڈل آ رہے ہیں۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے امریکہ کو اسرائیل کا شریک جرم قرار دیا ہے۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کے جرائم میں براہ راست شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور اسرائیل کے خلاف حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کی جد و جہد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ان کا اشارہ ایسی خبروں اور قیاس آرائیوں کی جانب تھا کہ حکومت اسلام آباد نے امریکی فوج کو اڈے فراہم کرنے اور زمینی اور فضائی سہولتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ناکام ملک ہے اور افغانستان کے میدان میں شکست کھا چکا ہے، لہذا شکست خوردہ امریکیوں کو زمینی اور فضائی راستہ فراہم کرنے سے باز رہا جائے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقوں زیارت اور تربت میں FCA اہلکاروں پر حملوں کے دو مختلف واقعات میں چار ایف سی کے اہلکار جاں بحق ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی کا پہلا واقعہ زیارت کے علاقے پیر اسماعیل میں پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک اور 7 سے 8 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں ایف سی کے 4 جوان جاں بحق اور 6 جوان زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کے دوسرے واقعے میں دہشت گردوں نے تربت میں ایف سی کی گاڑی کو خود ساختہ دیسی بارودی مواد سے نشانہ بنایا، نتیجے میں 2 ایف سی اہلکار زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ریاست مخالف عناصر اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ مشکلات سے حاصل کیے گئے امن اور بلوچستان کی خوشحالی کو دشمن کے خفیہ ادارے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سیکورٹی فورسز اپنی جانوں اور خون کا نذرانہ دے کر اسی طرح کے مظلوم ارادوں کو ناکام بناتی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ استقامتی محاذ آج فلسطینی قوم کی تاریخ کا اہم سنگ میل بن گیا ہے۔ حالیہ جنگ میں فلسطینی قوم کی فتح کے موقع پر جنوبی لبنان کے عین الحلوہ کیمپ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کہنا تھا کہ سیف القدس کارروائی اور تحریک استقامت میں بیت المقدس کی شمولیت فلسطینیوں کی استقامتی تاریخ کا منفرد باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں ہزاروں جدید ترین میزائلوں اور راکٹوں کے استعمال نے اسرائیل کو ایک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر مجبور کر دیا۔ حماس کے ایک اور رہنما اسماعیل رضوان اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر غاصب صہیونی حکومت کے عہدیداروں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ جنگ کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک غاصب حکومت ہے جو بچوں اور بے گناہوں کو قتل کرتی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی ترجمان لولو الخاطر نے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ ایسی فوج کی غیر مساوی جنگ تھی جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے غزہ کے بچوں کی تصاویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ بچے جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی ہیں اور حماس کے رکن بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئی ایک امریکی کارکن کی تصاویر بھی دکھاتے ہوئے کہا کہ ایسا صرف فلسطینیوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو امریکی کارکن رشل کیوری یاد ہیں، جنہوں نے اسرائیلی فوجوں کو 2003 میں ہلاک کر دیا تھا؟ وہ صحافیوں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز کچل سکے۔ اسرائیل میں سیاسی بحران کے دوران صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اندر سے کمزور، زخمی اور کئی ٹکڑے ہو چکا ہے۔ بینی گینٹس نے کہا کہ جس طرح سے باہری خطروں سے اسرائیل کو بچانا چاہیے، اسی طرح موجودہ وقت میں اندر سے بھی اسرائیل کی سیکورٹی بہت ضروری ہے اور بحران کو بڑھنے سے روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اسرائیل کے داخلی صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پیدا ہو گئی اور امید ہے کہ نئی حکومت میں سیکورٹی سے متعلق موضوعات کو سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی دو حریف پارٹیوں نے اتحاد بنانے پر اتفاق کر لیا، اور اگر یہ دونوں پارٹیاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو نتن یاہو اسرائیل کے اقتدار سے دور ہو جائیں گے، اور میڈیا کہنا ہے کہ اقتصادی بدعنوانی کے کیسز کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کے جانے کا زیادہ امکان ہے۔ یمن کے مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ملک خالد ایئرپورٹ پر جوابی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے جنوبی سعودی عرب کے صوبہ عسير میں واقع علاقے خمیس مشید میں قاصف کے 2 قسم کے ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے ملک خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے اس ڈرون حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے اتوار اور اس سے قبل جمعے کو بھی ایک بڑی جوابی فوجی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی سعودی عرب کے صوبہ عسير میں واقع علاقے خمیس مشید میں قاصف کے 2 قسم کے ڈرون طیاروں سے ملک خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام اندازِ جہاں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران میں آئندہ صدارتی انتخابات کی گہما گہمی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب اس وقت چلتے ہیں کراچی، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر اور ممتاز تازہ نگار جناب عرفان علی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
عرفان علی صاحب، 42 سال میں یہ 13ویں صدارتی انتخابات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خود ایران کے داخلی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ایران کے آنے والے صدارتی انتخابات کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، داخلی سطح ہے، مطلب وہاں پر جیسے کہ مطلب ہر دنیا کا دستور ہے اور دنیا میں جتنے بھی نظام ہے اس میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کون کوالیفائڈ ہے اور کون مطلب کوالیفائڈ نہیں ہے صدارتی الیکشن لڑنے کا۔ جہاں پر بھی صدارتی نظام ہے، الیکشن ہے یا جو دیگر پارلیمانی جو الیکشن ہوتے ہیں، اس حوالے سے الیکشن کا جو سسٹم ہے اس میں ادارے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے ہوا ہے، وہاں پر داخلی سطح پر بھی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل بھی جو ہے ایک مطلب جو ہے ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ ہوسٹائل میڈیا ہے انٹرنیشنل اور خاص طور پر ویسٹرن میڈیا ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے اب اسرائیل میڈیا جو لائن چلا رہا ہے وہی جو ہے وہ دنیا اس کو جو ہے ٹو کر رہی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا میں الیکشن کمیشن ٹائپ کا کوئی ادارہ وہی طے کرتا ہے کہ کون الیکشن میں ایسا لے گا کون نہیں لے گا، کیونکہ وہ آئین میں وہ شرائط لکھی ہوتی ہے، قانون میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے۔ تو اس دفعہ اور پچھلے دفعہ میں جو ہے مطلب اس نے جو چیزیں جو ہے کلیریفائی کر دوں علی عباس صاحب، کہ یہ جو چیز ہے کہ ایران کے الیکشن میں داخلی حوالے سے کہ جو آخری الیکشن ہوا ہے 12واں جس میں صدر حسن روحانی دوبارہ صدر منتخب ہوئے تھے، تب جو ہے جو امیدوار تھے جنہوں نے نامزدگی کے فارم خرچ جمع کرائے تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، آپ کو مطلب جو ہے سے دگنی، یعنی کہ جتنے امیدواروں نے نامزدگی کے فارم جمع کرائے جا کر جو ہے اپنے صدارتی امیدوار کے، یہ تعداد 600 سے بھی کم ہے اور وہ تعداد اس سے ڈبل سے زیادہ تھی، اور تب جو ہے 6 امیدوار فائنل ہوئے تھے اور اس دفعہ جو ہے 7 امیدوار فائنل ہوئے، تو یعنی کہ جو نامزدگی کے جو متمنی امیدوار تھے وہ زیادہ تھے پچھلی دفعہ، لیکن جو فائنل میں آئے تھے وہ کم تھے، یعنی کہ پچھلی دفعہ 6 تھے اور اس دفعہ 7 ہو گئے۔ یہ ہے دوسرا، یہ کہ جو ہے ایک جو ہے اس پہ لائن یہ چل رہی ہے داخلی سطح پہ کہ جو ہے وہ فلاں جو ہے گروپ والے نہیں ہے، تو معاملہ جیسے کہ اصلاح پسند کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو اس میں محمد رضا عارف صاحب تھے جو ساتویں دور کے جو نائب صدر، انہوں نے خود جو ہے مطلب جو ہے وہ وڈرا کیا تھا، تو ایک وہ تھے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے اس میں بھی عبد الناصر ہمتی صاحب جو ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر، جو یعنی کہ جو روحانی حکومت جو ہے ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، ان کے سسٹم کا حصہ انہوں نے رکھا ہے صدر نے، یعنی کہ صدر روحانی گروپ کے جو ایک آدمی ہے عبد الناصر ہمتی وہ اس وقت صدارتی الیکشن میں کوالیفائڈ قرار دیے گئے، تو یہ بھی مطلب ہے یہ غلط الزام ہوگا کہ یہ کہیں کہ مطلب جو ہے کوئی ایک ہی پارٹی آ گئی ہے, اور جو ہے ساتھوں کے ساتھوں الگ مطلب جو ہے وہ گروپنگ ہے, یعنی کہ جو ساتھوں کی جو ہے وہ پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی جو وہ کہیں گے کہ جو ہے رجحان جو یا جو ان کا جو جھکاؤ ہے یا وابستگی ہے یہ الگ الگ ہے, یعنی کہ حزب کارگزاران جیسے ہے جو رفسنجانی صاحب کی پارٹی سمجھی جاتی ہے یا ان سے قریب, جیسے کہ ان کے بیٹے محسن ہاشمی جو شہر داری کے جو ہے کونسل کے چیئرمین محسن ہاشمی جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کام کے لیے, انہی کی پارٹی کے جو ہے یہ لوگ ہیں.
یہاں پر میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں کہ البتہ آپ کی گفتگو میں کہ محسن مہر علی زادے بھی, البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں, جتنے ہیں امیدوار یہ سب انقلاب کے وفادار ہیں, نظام کے وفادار ہیں, لیکن جو اصلاح پسندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ریفارمسٹ ہیں, تو اگر ان میں نام لیا جائے تو محسن مہر علی زادے بھی کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو یقینی طور پر جو مقابلے کا میدان ہے وہ بہت ہی وسیع اور کھلا ہوا ہے, اور یہ کہنا کہ کسی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی ایک شخص کے گرد یہ الیکشن گھوم رہا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. بہرحال آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
جی جی, میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو جو ہے غلط اینگل دینا چاہ رہا ہوں, کلیئرفائی کرنے کے لیے میں نے ساری باتیں ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مطلب جو ہے گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے قربت رکھنے والی, یعنی کہ جیسے مسلم میرا لیدان صاحب کا نام آپ نے لیا, یہ خاتمی صاحب کے دور میں جو پہلا دور تھا ان کا, اس میں یہ گورنر تھے خراسان کے, اور یہ روحانی صاحب کے دور میں جو ہے وہ اصفہان کے گورنر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ یہ جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے لوگوں کو, عام لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا انٹرنیشنل میڈیا جو ہوسٹائل دیتا ہے, وہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے یہ سارا جو ہے پیش کیا پس منظر اس طریقے سے جو ہے, مطلب جو ہے اگر اس مطلب یہ ساری جو ہے پس منظر بیان کرنے کے بعد جو ہے میں اصل مطلب پہ آتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے ایران کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن ہے. ایک تو یہ کہ جو ہے یہ 15ویں صدی جو ہے ہجری شمسی کیلنڈر جو ایران میں رائج ہے اس میں ایک نئی صدی میں داخل ہو رہا ہے ایک چیز جی. دوسرا یہ کہ جو ہے انقلاب امیر کو جو ہے مطلب جو ہے اس کا پانچواں اشرا ہے جس میں یہ جو ہے عدالت پائی والا جو ہے وہ جو چیپٹر وہ زیادہ سخت ہے, یعنی کہ اس میں احتساب اور جو ہے یہ جو انقلاب کی جو اصل آئیڈیالوجی تھی کہ یہ مستضعفین کا انقلاب ہے اور جو ہے مستقبرین کے خلاف ہے, استقبار ستیز ہے, استعمار ستیز ہے ہر سطح پر, یعنی یہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ مطلب جو ہے ایک طبقہ جو ہے وہ دولت.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس صاحب. السلام علیکم جناب. جی ڈاکٹر صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے جب اسلامی انقلاب 40 سال کا ہو چکا تھا تو اس وقت بھی اپنے مختلف خطابات میں بات کہی تھی کہ پوری طرح سے پختہ ہو چکا ہے, اور 40 سال کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے, یوں تو ظاہر ہے کہ 13واں ہے لیکن 40 سال انقلاب کو مکمل ہونے کے بعد صدارتی الیکشن یہ پہلا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب 40 سال جب ہر طرح کی فکری بلوغ, شعور, آگاہی, پختگی انقلاب کے مختلف اداروں میں معجزن ہو چکی ہے, تو اس بار کے انتخابات کو آپ, جیسا کہ عرفان علی صاحب نے کہا کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں, کس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
انتخابات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے تو انتخابات کو ایک شرعی فریضہ سمجھ کے انجام دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی اس کی طرف کوئی اپنی رائے بھی نہیں دے رہا تھا کہ فوری طور پر ریفرینڈم کرایا جائے گا اور عوام سے رائے طلب کی جائے گی, تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ اسلامی جمہوریہ کی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے واضح انداز میں بنیاد ڈال دی تھی اور دنیا کو بھی بتا دیا تھا کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ, کوئی آمریت, کوئی مذہبی اس طرح کی ریاست نہیں بننے والی کہ جس میں عوام کو کوئی رائے کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں پورے 40 سال میں, آپ نے بھی اشارہ کیا, 40 سال میں شاید ہی کوئی سال ایسا گزرا ہو کہ جس میں کوئی الیکشن نہ ہوا ہو, چاہے وہ ضلعی ہو یا صوبائی ہو یا آپ اس کو مرکزی کہیں یا باقی جو مختلف انتخابات ہیں. تو اس سال بھی, یعنی اس وقت جو 13واں صدارتی انتخاب ہے, اس کو بھی اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں, اس کی اہمیت کے عنوان سے, تو ہم نے جتنے الیکشن ماضی میں دیکھے, ہر الیکشن نے ایران کے سسٹم کو مضبوط کیا ہے, چونکہ اس نظام کے دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ چاروں طرف سے محاصرے میں ہے یہ نظام, اور اس نظام سے دشمنی کی بھی کئی وجوہات ہیں, کچھ زمینی ہیں, کچھ نظریاتی ہیں, کچھ وہ آداب اور مقاصد ہیں کہ جن سے بہت سارے نظام خوف زدہ ہیں. تو یہ سارے مل کے اپنی دشمنیاں نبھاتے ہیں, اور جب الیکشن آتا ہے تو اس میں ان کی دشمنیاں اور زیادہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, اور وہ اپنے جتنے ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ان حالات میں الیکشن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ پورے کا پورا دشمن جو ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلے پہ ہوتا ہے, وہ پہلے سے پروپگنڈا شروع کر دیتا ہے کہ اس دفعہ تو وقت پہ نہیں ہوں گے. جب وہ وقت پہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صحیح امیدوار سامنے نہیں آئیں گے, جب امیدوار بھی صحیح سامنے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ نہیں نکلیں گے, جب لوگ بھی نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں دھاندلی ہو گئی ہے, جب لوگ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی ہے ہم نے ووٹ دیا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اختیارات نہیں ہوتے فلاں. تو یہ اتنے پروپگنڈے ماضی میں بھی ہیں اور اب بھی ہوں گے, اور اس الیکشن پہ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ
صاحب ظاہر ہے کہ الیکشن تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں, البتہ پوری دنیا سے مراد ہے یہ خلیج فارس کی جو ریاستیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی بیشتر ملکوں میں ہوتے ہیں, لیکن مغرب میں اور خاص طور پر امریکہ میں ایران میں ہونے والے الیکشن کی اتنی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟
دیکھیں ایران نے ایک نیا نظام اسٹیبلش کروایا ہے نا, تو وہ اپنے ممالک میں یا اپنی لوبیز کے اندر اس کو ایک امریت پہ مبنی نظام بنا کے پیش کرتے ہیں. جب الیکشن یہاں پہ ہوتا ہے گہما گہمی ہوتی ہے, عوام کی شرکت ہوتی ہے, ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ان خود ان ممالک کے اندر جو جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں 40 سے اوپر جاتے نہیں ہے, ان کی 40% سے اوپر ان کا ٹرن آؤٹ نہیں جاتا, تو وہ ان کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو مشکوک بنا دیا جائے, لہذا وہ پہلے سے پروپگنڈے کرتے ہیں, وہ مختلف طرح کے پروپگنڈے ہوتے ہیں, اس میں شرکت سے لے کے کینڈیڈیٹس تک, نظام تک, ہر چیز پہ ان کی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی جو ہے وہ رائے ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ اپنے عوام کو وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کے ایک بڑے ٹرن آؤٹ والا الیکشن جب ان کا ریزلٹ ان کے سامنے جائے تو پہلے سے ان کے ذہن جو ہے وہ منفی چیزوں کی طرف متوجہ رہیں, تو اس لیے وہ پروپگنڈا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے بٹھائے ہوئے یہاں پہ خلیج فارس کے اندر بعض عرب ممالک ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور خاندانی سلسلے چل رہے ہیں, تو ان کے اس سسٹم کو بچانے کے لیے بھی اس نظام کو, ایران کے جمہوری نظام کو ایک مشکوک سا نظام اور ایک متنازع سا نظام پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ عرب ممالک کے عوام کے لیے آئیڈیل نظام نہ بن سکے. ایران نے خارجی محاذ بھی جس طرح جیتا ہے, انشاءاللہ داخلی محاذ پہ بھی
بہت ایران کو کامیاب. بہت شکریہ. ایران نے جس طرح سے داخلی محاذ جیتا ویسے خارجی, جس طرح سے خارجی ویسے داخلی, یعنی ہر اعتبار سے اور ہر محاذ پر ایران کی کامیابی انشاءاللہ یقینی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور سامعین, پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید تم ہو. کوئی سا
حضرت سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، شجاعت عزت و سربلندی کا سبب اور خوف ذلت و خاری کا باعث ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، خوف انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو استقامت کے میدان میں مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے اور زندگی میں رکاوٹ کو دور کرنے والی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا کر جد و جہد کی طاقت کو چھین لیتا ہے. البتہ تھوڑا بہت خوف انسان کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے خوف کو دو قسموں، یعنی پسندیدہ خوف اور غیر پسندیدہ خوف میں تقسیم کیا گیا ہے. پسندیدہ خوف یعنی خداوند عالم سے ڈرنا. یہ خوف نہ صرف یہ کہ غیر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ دینی احکام میں اس کی بہت زیادہ تاکید بھی ہوئی ہے. یہ خوف فرائض کے انجام دینے سے غفلت و کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کی بنا پر خدا کے عدل و انصاف اور اس کے جواب دہی سے خوف وجود میں آتا ہے. لہذا خداوند عالم سے اس طرح کا خوف در حقیقت انسان کا اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہونا ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرو. اس بنا پر خدا سے ڈرنا یعنی اس کے انصاف سے ڈرنا ہے. مشہور و معروف دعا جوشن کبیر میں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آیا ہے کہ اے وہ شخص جو خدا کی عدالت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ کبھی کبھی خداوند عالم کے مقام و عظمت کو درک کرنے اور اس کے وجود کی انتہا کے لیے انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ خوف صرف انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو خداوند عالم کی عظمت و کبریائی سے واقف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حالت کو باشعور افراد سے مخصوص کرتے ہوئے سورہ فاطر کی 28 آیت میں فرمایا ہے، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم سے خوفزدہ رہنے کو تمام حکمتوں کی اساس و بنیاد قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا خوف انسان کو کمال اور حق طلبی کے راستوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جس نے بھی خداوند عالم کی معرفت حاصل کر لی وہ اس سے ڈرتا ہے، اور جو شخص خداوند عالم سے ڈرتا ہے اس کو یہ خوف و ہراس پروردگار عالم کی اطاعت پر گامزن کر دیتا ہے اور اس کے آداب کے ذریعے اپنی تربیت کرتا ہے۔ غیر پسندیدہ خوف یعنی خداوند عالم کے علاوہ تمام چیزوں سے ڈرنا، یہ وحشت و ڈر انسان کو بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے امور میں ہمیشہ بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بڑی بڑی مشکلات سے روبرو ہونا پڑتا ہے، اور فطری طور پر یہ کام ایک خوفزدہ انسان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسے افراد کے جن کو زندگی میں اس طرح کی کوئی توفیق حاصل ہو جاتی ہے تو یہ لوگ انفرادی یا اجتماعی بڑے بڑے امور کو شجاعت و شہامت کے ساتھ مرحلہ کمال تک نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے اسلام نے ڈرپوک افراد سے مشورہ کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے خوف و ڈر کی وجہ سے لوگوں کو امور کی انجام دہی سے روک دیتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو حکم دیا ہے کہ مشورہ کرنے میں ڈرپوک لوگوں سے مدد نہ لینا، کیونکہ لوگ اس کی رائے سے کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ڈرپوک لوگ معمولی سی چیز کو بھی تمہارے سامنے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ غیر پسندیدہ خوف بے چینی اور محرومیت کا باعث ہے۔ انسان جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا ہی زیادہ خود کو کمزور کر دے گا، اور اس طرح اپنی عظمت و شہامت کو کاری ضرب لگائے گا۔ بس اگر انسان اس بیماری سے چھٹکارا پانے کی ہمت کرے تو وہ نفسیاتی طور پر سلامتی و سکون حاصل کر کے کامیابی و سعادت پر فائز ہو سکتا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عقل مند انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ سکون و اطمینان کی راہ ہونے کے باوجود خوف و ہراس میں زندگی بسر کرے۔ خوش قسمتی سے غیر پسندیدہ خوف قابل علاج بھی ہے، اور خوف کے بدترین نقصان دہ اثرات کے بارے میں غور و فکر تمام رذائل و پلیدگی کو برطرف کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس ذلت و حقارت کی جو بیجا خوف یا خود یا دوسروں کی زندگی میں حاصل ہونے والی محرومیوں سے پیدا ہوتی ہے کے بارے میں غور و فکر کرنے سے خوف سے بآسانی نجات پیدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کام کے نتائج کے بارے میں غور و فکر انسان کو نابودی اور ہلاکت سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید سلمان عباس آبدی صاحب سرفراز گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے رقم تراز ہیں کہ عشرہ فجر کی مناسبت سے پروگرام سنا بہت پسند آیا، خاص کر انقلابی ترانے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خدا انقلاب ایران کی ہمیشہ حفاظت کرے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ دشمنان اسلام اور انقلاب اسلامی ہمیشہ روسیہ ہوتے رہیں گے۔ اور سامعین، محترم سید سلمان عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس وقت کی نشریات آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 خرداد، 20 شوال اور 1 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس شوال سن 817 ہجری قمری کو لغت شناس مجد الدین ابو طاہر محمد ابن یعقوب فیروز آبادی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث، تفسیر اور تاریخ میں بھی ید طولا رکھتے تھے۔ ان علوم میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا اہم کارنامہ علم لغت میں ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب قاموس ہے، جو عربی زبان کی سب سے اہم لغت سمجھی جاتی ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی کی دوسری اہم کتابوں میں سفر السعادہ اور تنویر المقیاس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یکم جون سن 1903 عیسوی کو برصغیر کے قدیم اور معروف اخبار زمیندار کا اجرا ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت مولوی سراج الدین احمد خان نے کی۔ اس کے اجرا کا نصب العین دیہی آبادی کی اصلاح و ترقی تھا۔ مولوی سراج الدین کے انتقال کے بعد زمیندار کے مدیر ان کے صاحبزادے مولانا ظفر علی خان بن گئے۔ ان کے مدیر بنتے ہی زمیندار کے جسم میں ایک نئی روح پڑ گئی، اور یہ انگریزوں کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس اخبار کو چلایا، اور ان کی وفات کے بعد 60 سال کی ہنگامہ خیزی کے بعد اخبار نے بھی دم توڑ دیا۔ یکم جون سن 1923 عیسوی کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں انتہائی زبردست زلزلہ آیا۔ ٹوکیو کی آبادی اس وقت 3 لاکھ نفوذ پر مشتمل تھی۔ اس ہولناک زلزلے کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زلزلے کے باعث ٹوکیو میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ٹوکیو کے 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
یکم جون سن 1968 عیسوی کو معروف مصنفہ ہیلن کیلر نے وفات پائی. ہیلن 27 جون 1880 عیسوی کو امریکہ کی ریاست الباما میں پیدا ہوئی. پیدائش کے وقت وہ نارمل اور صحت مند تھی، لیکن 1.5 برس کی عمر میں ان پر دماغی مرض کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی بینائی، گویائی اور سماعت کی صلاحیتیں جاتی رہیں. ہیلن کے والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے مشہور سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل کے مشورے سے این سیلوان میسی کو ہیلن کی تربیت کے لیے منتخب کیا. سیلوان میسی نے بریل کی مدد سے ہیلن کو لکھنا پڑھنا سکھایا. اپنی استانی کی مدد سے ہیلن نے بولنا بھی سیکھ لیا. سیلوان میسی کی کوششوں سے ہیلن کیلر نے انگریزی کے علاوہ لاطینی، یونانی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی زبانوں پر بھی دسترس حاصل کر لی. 1904 عیسوی میں انہوں نے ریڈ کلیف کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی. مختلف یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں بھی دیں. ہیلن کیلر کی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف کا دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. گیارہ خرداد 1361 ہجری شمسی کو فن خطاطی کے ماہر استاد سید حسین میر خانی نے خطاطی کے میدان میں ایک عمر کی قیمتی خدمات کے بعد دار فانی کو خیر باد کہا. انجمن خوشنویسا کے نام سے ماہرین فن کی انجمن کا قیام ان کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے. استاد میر خانی خط نستعلیق کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے کتابت کی مشق اپنے والد سید مرتضیٰ کے سامنے شروع کی اور 11 سال کی عمر میں ہی اپنا لوہا منوا لیا. استاد سید حسین میر خانی نے 30 سال اس فن کے سیکھنے اور فروغ میں صرف کیے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. استاد سید حسین میر خانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید خط نستعلیق میں تحریر کیا. یکم جون 2001 عیسوی کو نیپال کے شہزادے دیپندر نے ایک خاندانی جھگڑے کے دوران شاہ وریندر، ملکہ اور شاہی خاندان کے 7 دیگر افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی. شہزادہ دیپندر کا اپنی شادی کے معاملے پر شاہی خاندان کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا. شاہی خاندان کے افراد کا قتل اسی اختلاف کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے. شاہی خاندان میں ہوئے اس قتل عام کے بعد شاہ وریندر کے بھائی گیانندر نیپال کے بادشاہ بن گئے، لیکن عوام کی طرف سے مہینوں کے احتجاج کے بعد نیپال کی پارلیمنٹ نے 28 دسمبر 2007 عیسوی کو ملکی حکومت کو جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیا. پہاڑی علاقوں میں واقع ملک نیپال کا رقبہ 1,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جو ہندوستان اور چین کے پڑوس میں واقع ہیں. سامعین، اس کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. اللهم اجعلني من جندك. جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Mm-hmm.